بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مصطلح الحديث بفضلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، مختصر اور عظيم رسالة شرح کا درس جاری ہے، اور اس کی پہلے قسم یا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بیان کر چکے ہیں ترجمے اور معقول مختصر شرح کے ساتھ، اور آج کے درس میں ہم آغاز کرتے ہیں دوسری قسم کا یا دوسرے حصے کا. جیسا فرماتے ہیں، اقسام الخبر باعتبار من يضاف الیہ، خبر کی قسمیں اس اعتبار سے کہ کس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر روایت کو کہتے ہیں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا صحابی کا فرمان ہو یا ان کے بعد تابع تبع تابع کسی کا بھی ہو، تو خبر عام ہے. اگر ہم حدیث کے لیے خاص کر دیتے ہیں تو ہم کہیں گے جاء فی الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ حدیث ہوگی، ورنہ حدیث ہے یا اثر ہے تو دونوں کو ملا کر خبر بنتی ہے. کس کی طرف نسبت ہے؟ ہم یہ جانیں گے آج کے درس میں. نسبت کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول کس کا ہے، یہ فرمان کس کا ہے. اگر یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اس کے لیے خاص مصطلح ہے، خاص ٹرمینالوجی استعمال کی محدثین نے. اگر یہ فرمان صحابی کا ہے تو اس کے لیے دوسرا خاص قسم کا لفظ ہے، خاص قسم کی ٹرمینالوجی ہے. اور اگر یہ تابعی کا فرمان ہے یا ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کا قول ہے تو اس کے لیے خاص لفظ استعمال کیے گئے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، ينقسم الخبر باعتبار من يضاف اليه الى ثلاثة اقسام. ينقسم تقسیم ہو جاتا ہے الخبر، خبر باعتبار، اس اعتبار سے، من يضاف اليه جس کی طرف منصوب کیا جائے، الى ثلاثة اقسام، تین قسموں میں، الف المرفوع، با الموقوف، جیم المقطوع. اور ہم بھی یہی تین نام یاد کریں گے، مرفوع، موقوف، مقطوع. ترجمہ جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن لفظ کو یاد کرنا ضروری ہے. جتنی بھی الفاظ ہم نے سیکھے مصطلح حدیث میں، آپ کو لفظ آنا چاہیے، اس کا معنی بھی آنا چاہیے. تو اگر معنی بھول جائے لیکن لفظ آپ کو آنا چاہیے، کیونکہ یہ الفاظ عربی میں ہیں، تو عربی کا لفظ آپ کو آنا چاہیے. یعنی اگر آپ کے پاس دو آپشن ہیں کہ آپ کو معنی یاد رہے اور لفظ عربی کا بھول جائے، تو آپ لفظ عربی کا یاد رکھیں، معنی آپ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ یہ بھی بھول جائے کہ مرفوع کیا ہے، مرفوع کا لفظ ہی بھول جائے، تو آپ کس کے بارے میں پوچھیں گے؟ اگر آپ کو مرفوع یاد ہے، معنی بھول گیا ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں مرفوع میں نے کہیں پڑھا، مطلب کیا ہے اس کا. جیسا فرماتے ہیں، فل مرفوع، مرفوع کا مطلب ہے، مرفوع کی تعریف ہے، ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ما موصول ہے، یعنی جو کچھ بھی اضیف، نسبت کی گئی ہو، اضافت کی گئی ہو، الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اسے کہتے ہیں مرفوع. یعنی دوسرے لفظوں میں، اگر آپ کسی روایت میں پڑھتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ مرفوع ہے. مرفوع کی آگے قسمیں شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وینقسم الى قسمین، یعنی مرفوع کی دو قسمیں ہیں، مرفوع صریحا ومرفوع حکما. پہلی قسم ہے مرفوع صریح، دوسری قسم مرفوع حکم. اچھا، مرفوع جیسے کہ لفظ مرفوع کا ہے، رفع سے ہے، رفع کہتے ہیں اونچائی کو، بلند کو، تو مرفوع یعنی اونچائی، بلند یا اونچی الفاظ، اور بلندی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظوں کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، مخلوق میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بڑھ کر کسی کا فرمان نہیں، والدین کا بھی نہیں، صحابہ کا بھی نہیں، اماموں کا بھی نہیں، اولیاء کا بھی نہیں، اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے دیگر تمام انبیاء کی شریعت کو منسوخ کر دیا. تو مرفوع اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے بلند قول مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہ اس کی قسمیں، دو قسمیں ہیں. مرفوع صریحاً، جیسا فرماتے ہیں فالمرفوع صریحاً، جو صراحت مرفوع ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، نفسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، کسی اور کی طرف نہیں، ذاتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، من قول، چاہے وہ قول ہو فرمان ہو، او فعل، یا فعل ہو، او تقریر، یا اقرار ہو، او وصف، یا صفت ہو، فی خلقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارکہ، او خلقتہ، یا خلقت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مبارک کیسے تھا، شکل و صورت کیسی تھی، چہرہ مبارک کیسے تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. مثالہ من القول، قول کی مثال کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو، فهو رد، وہ شخص بھی مردود، اس کو عمل بھی مردود ہے. اور روایت مسلم کی ہے. یہاں پر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اسے کہتے ہیں حدیث مرفوع صریحا من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مرفوع، آپ لکھیں مرفوع، پھر دو، مرفوع صریح، مرفوع حکما. مرفوع صریحا کی قسمیں ہیں قول، فعل، اقرار، وصف، خلقی، وصف، خلقی، یہ قسمیں ہیں. تو پہلی قسم ہے قول کی، قول کی مثال یہ حدیث ہے، اور کوئی بھی حدیث جس میں قال صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آ جائے. اور یہ حدیث جو ہے عظیم حدیث ہے، جس میں بدعت کا واضح رد ہے. اور بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی بدعہ حقیقیہ، ایک ہوتی بدعہ اضافیہ. بدعہ حقیقیہ کون سی ہے؟ کہ عمل موجود ہی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا عمل ہے جو موجود نہیں ہے، کوئی لوگ اسے نئے ایجاد کر دیتے ہیں. اس کی مثال قرآن خوانی، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنا، اس کا وجود نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جشن میلاد النبی موجود نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، محدثین کے زمانے میں نہیں تھا، فقہ اربعہ کے زمانے میں نہیں تھا، پہلے تین بہترین صدیوں میں نہیں تھا، چوتھی صدی میں فاطمی عبیدی شیعوں نے اس کو ایجاد کیا. اسے کہتے بدعہ حقیقیہ، حقیقت موجود نہ تھی، یہ عمل بھی موجود نہ تھا، تو اسے ایجاد کیا گیا. بدعہ حقیقیہ کی دلیل ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو ہمارے دین میں نہیں ہے، وہ شخص بھی مردود، اس کو عمل بھی مردود ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اسے ذرا یاد رکھیں. یہ روایت جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، اگرچہ یہ بھی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، یہ بھی مرفوع تصریحا مرفوع ہے. یہ بھی مرفوع تصریحا ہے. تو شیخ صاحب یہ مثال دی تو میں اسی کی بات کر رہا ہوں، دوسری روایت جو سے مسلم کی روایت ہے. تو بدعہ حقیقی کی یہ دلیل ہے، من احدث فی امرنا، یعنی چیز موجود ہی نہیں ہے، اس کو نئے ایجاد کیا گیا. اب یہ جو روایت ہے، بعض لوگ سمجھتے دونوں ایک ہی روایات ہیں، سے مسلم کی روایت میں فرق ہے تھوڑا سا. یہ روایت من عمل عملا، عمل تو موجود ہے لیکن طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں بدعہ اضافیہ. اس کی مثال ہے فجر کی نماز دو رکعت ہے، کوئی تین پڑھ دے، فجر کی نماز دو رکعت ہے، کوئی تین پڑھ لے تو اس نے اضافہ کیا. نماز تو موجود ہے لیکن تین رکعت والی فجر کی نماز موجود نہیں ہے، احداث بھی ہے اور عمل بھی موجود ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے. اس کی دوسری مثال حدیث مسیء الصلاۃ، وہ شخص، ایک صحابی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آ کے داخل ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، وہ شخص آتے سلام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی. اب نماز اس نے دو رکعت پڑھی، تین رکعت نہیں پڑھی، دو رکعت پڑھی. اب اس میں جو غلطی ہوئی کون سی ہوئی ہے؟ نماز کیوں دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ کیونکہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ نہیں تھا، اس میں خشوع خضوع نہیں تھا، نماز کے ارکان پورے نہیں تھے. تو طریقہ جب غلط تھا تو یہ وہ عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. تو نماز کیوں مردود تھی بھائی؟ اخلاص میں کوئی کمی ہے؟ صحابہ کے اخلاص میں کون کہہ سکتا ہے کوئی کمی ہے؟ ہرگز نہیں. اچھا تو غلطی کہاں پہ ہوئی؟ غلطی ہوئی عمل میں، عمل میں، طریقے میں. تو جب عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں ہے وہ عمل مردود ہے. تو اس لیے بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعہ اضافیہ، ایک ہے بدعہ حقیقیہ، اور دونوں ہی گمراہی ہیں، یاد رکھیں. دونوں ڈینجرس ہیں. کل بدعت ضلالہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. دلیل ہے تو پوچھو بدعت اضافیہ کیا دلیل ہے؟ اگرچہ وہ بھی ہے لیکن یہ صراحتاً عمل موجود ہے، لیکن وہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بدعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ دین میں بگاڑ پیدا، ایک چیز موجود ہے اس میں بگاڑ پیدا کرنا. اب جو مخالفین صوفی ہیں، دوسرے بھی ہیں، یہ جو بدعتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جشن میلاد النبی کرنا بدعت نہیں ہے، لیکن فجر کی تین رکعت پڑھنا بدعت ہے. بات سمجھے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہ کہتے ہیں من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، من احدث. ہم کہتے ہیں اگر اس کو تھوڑا غور کریں، جو آپ نے عمل کیا یہ بھی تو احداث ہے دین میں کہ نہیں؟ یہ بھی تو احداث ہے. من عمل عملا کی روایت جو ہے یہ بدعہ اضافیہ کی ہے، من احدث کی روایت یہ بدعہ حقیقیہ کی ہے. اور علماء نے جس کو استنباط کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے کہ بدعت کی دو قسمیں، بدعہ حقیقیہ ہے، بدعہ اضافیہ ہے. توحید کی تو تین قسمیں، ایک توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء صفات ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، لیکن علماء نے، سلف صالحین نے نصوص کو دیکھا، قرآن کی آیات کو اور احادیث کو جمع کیا ہے، جو ایک ہی مضمون، جن کے اندر ایک ہی مضمون تھا، سب کو جمع کیا ہے، پھر ان آیات اور احادیث سے استنباط کیا ہے، یہ فوائد نکالے ہیں، اور پھر پتہ چلا ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء صفات ہے. اور اسی طریقے سے ہی یہ پتہ چلا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعہ حقیقیہ ہے، بدعہ اضافیہ بھی ہے. جیسا فرماتے ہیں ومثاله من الفعل، اور فعل کی مثال کیا ہے؟ کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیته بدا بالسواک، صحیح مسلم کی روایت ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو آغاز، شروعات مسواک کرنے سے کرتے، سواک سے کرتے. یعنی یہ سنت ہے کہ کوئی شخص جب گھر میں داخل ہو تو سواک کر لے. آج ہم نے یہ سنت سیکھ لی، اس میں انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے. اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طیب ہیں، اللہ تعالیٰ گواہی دی قرآن مجید میں، والطیبون للطیبات. اور کسی مومن کو بھی شک نہیں کہ طیب ہیں، اخلاق سب سے اچھا، فرمان سب سے اچھا، کردار سب سے اچھا. اور جب گھر میں جاتے، کیونکہ اب گھر والوں سے ملنا ہے، تو مسواک کر کے جاتے تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے. اسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم اسے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہلیہ کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ بہترین سلوک کرنے والا ہوں اپنے اہل خانہ سے. تو یہ عملی مثال ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو مسواک کر لیں، یہ سنت ہے. اچھا یہاں پر صحابی کا یہ فرمان ہے کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ بدا بالسواک، اب یہ فرمان ہے، قال کا لفظ موجود ہے، یہ سمعتو ہے، فرمان نہیں ہے. ہے کیا؟ مسواک کرنا قول ہے یا عمل ہے؟ عمل ہے. اسے کہتے ہیں حدیث مرفوع فیہ بیان فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ فعلی حدیث ہے جو کہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے. ومثاله من التقرير، اور اقرار کی مثال یہ ہے، تقریره الجاریہ حين سألها، مشہور قصہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی، لونڈی کا مشہور قصہ. جو سیدنا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے اس لونڈی کو تھپڑ مارا، پھر ندامت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایسا مسئلہ ہوا، میں اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلاؤ. جب وہ لونڈی آئی، اب دیکھیں 7 سال کی، کیونکہ جاریہ کہتے ہیں 10 سال سے کم لڑکی کو، اب 10 سال سے کم 7, 8, 9 سال جتنی بھی عمر تھی اس لڑکی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے سوال کیا، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ قالت، اس لونڈی نے جواب میں عرض کی، فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. فأقرها على ذلك صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش اختیار کر لی. روایت پوری ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ لونڈی نے جواب دیا، انت رسول اللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتقہ فإنہ مؤمن ہے، اسے آزاد کر دو، یہ مومن ہے. تو ایمان کی گواہی کی چیز پہ ہوئی، دو سوالوں کے جواب میں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے، عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. یہ دو گواہیاں کافی ہیں کہ کوئی شخص مومن ہو جائے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں پوچھنے کی ضرورت ہی کیا، کیوں پوچھتے ہو تم، کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو، اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ بھائی ہم یہ کہتے ہیں، جب امت میں بگاڑ نظر آنا شروع ہوا اور لوگ گمراہی کے دلدل میں غرق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جب سوال کرتے ہیں لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہا ہے، تو کہتا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود، وحدت الحلول جیسے باطل عقیدے لوگوں کے دلوں میں بس چکے ہیں، پھر سوال کیوں نہ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہترین دور میں سوال کیا جب یہ عقیدہ بھی موجود نہیں تھا. یہ عقیدہ موجود تھا اس زمانے میں؟ ہرگز نہیں. یہ تو ابن عربی اور اس کے شاگرد اور ساتھیوں کی ایجاد کردے عقائد، باطل عقائد ہیں. لیکن اس بہترین دور میں، علم کے نور کے دور میں، یہ عقیدہ ہی نہ تھا. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب کسی کے عقیدے کا پتہ کرنا ہو صحیح ہے یا نہیں، تو یہ سوال پوچھ سکتے ہیں آپ. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ سوال پوچھنا نہیں چاہیے تو غلط فہمی ہے آپ لوگوں کی. آج کل کے دور میں ہم اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم نے کب انکار کیا؟ جب پوچھتے ہیں کہ اس کے عقیدہ کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، پھر ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ باطل عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. یہاں پر بعضوں کو غلط فہمیاں ہوئی ہیں، اور جو دلائل بیان کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کے اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور دیگر معیت کی جو آیات وہ بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کے ساتھ، اپنی پکڑ سے، اپنی نصرت سے، اپنی تأیید سے. لیکن ذاتی طور پر ہر جگہ موجود ہے، کہتے ہیں آپ لوگ یہ کہاں سے بات لے کے ذاتی طور پہ؟ یہ کسی نے کہا کہ اللہ ذاتی طور پر موجود ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں جب تم لوگوں کی کتابوں میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ شاہ عبد الرحیم کے خدام میں سے ایک ایسا خادم تھا جو کہہ رہے استنجا کرنے نہیں جاتا تھا، کیوں نہیں جاتا تھا؟ اسے ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، تو پھر استنجا کیوں نہیں کرتا تھا وہ شخص؟ الیہ کا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے، یہ مصیبت ہے کہ وحدت الحلول وحدت الوجود والے لوگ جو ہیں، جنہوں نے باطل عقائد امت میں پھیلائے ہیں، وہ خود یقینی طور پر اسے ناواقف ہیں، یقینیوں کو اسے بعض اوقات تلمیحاً بیان کرتے ہیں، بعض اوقات اس کا رد کرتے ہیں، بعض اوقات وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو ہر جگہ انوار نظر آتے ہیں. فضائل اعمال میں، فضائل ذکر میں قصہ موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تبلیغ جماعت والے حضرات کے لیے فضائل اعمال کی کیا قدر و قیمت ہے. یعنی سالانہ میرا خیال ہے لاکھوں نے تو 10,000 نسخے یا 10,000 نسخے چھپتے بھی ہیں، اور لوگوں کے تقریباً کوئی ایسا گھر نہیں جس میں یہ کتاب موجود نہ ہو. جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی یہ باطل عقائد ہیں، ان کو اپنے گھر سے نکالو، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت میں صحیح سند ہے، صحیح روایت ہے، اس پر بھی آپ کا اتفاق ہے ہمارے ساتھ. لوگوں سے سوال کرتا اللہ تعالیٰ کہ فی السماء آسمان پر ہے، تو پھر یہ بات کہ ہر جگہ موجود ہے، ابن عربی سچا ہے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ یہ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے. ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے وہی دین ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کمائلوں کو بھی جلال ہی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. باطل عقیدہ ہے، وحدۃ الحل وحدۃ الوجود باطل کفر عقائد ہیں. تو یہ مثال تھی اقرار کی، جیسا فرماتے ہیں وہاکذا کل قول او فعل علم به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينکره فهو مرفوع صریحا من التقریر. اور اسی طریقے سے ہر قول اور ہر فعل جس کی خبر، جس کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ چکا تھا، ولم ينکره اور اس کا انکار نہیں کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، فهو مرفوع صریحا من التقریر، تو وہ مرفوع صریح ہے تقریر میں سے، یعنی تحقیق اقسام میں سے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ومثاله من الوصف، اور وصف کے قسم کے مثال یہ ہے وصف، ومثاله من الوصف فی خلقه، خلق یعنی اخلاق، خلق اور خلق یا خلقت دونوں میں فرق ہے. خلق دونوں پیش ہیں، اس کا مطلب ہے اخلاق، اور خلق، خلق مطلب ہے حلیہ مبارک، شکل و صورت، جسم. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ومثاله من الوصف، من الوصف فی خلقه، اخلاق میں سے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جود و کرم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں عطا کرتے تھے. واشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر تھے. ما سئل شیئا قط فقال لا، کسی چیز کے متعلق کبھی ان سے سوال نہیں کیا گا کسی نے، سوال نہیں کیا کسی نے الا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. یعنی کسی نے کوئی بھی سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ کبھی نا کا لفظ نہیں آیا. وکان دائم البشر، دائم البشر، دائم دوام سے، اکثر اوقات مسکراتے رہتے. البشر مسکراہٹ، چہرے پر بشاشہ، خوش چہرہ، چہرے پر رونق، سہل الخلق، سہل خلق کے اخلاق بالکل آسان تھے، اچھے اخلاق تھے، نرم اخلاق تھے. لین الجانب، یہ بھی نرم اخلاقی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ اتنی نرم اخلاق تھے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے، بچے بھی پسند کرتے، بوڑھے بھی پسند کرتے. ما خیر بین امرین، دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار اگر کرنا ہوتا، الا اختار ایسرہما، تو دونوں میں سے آسان کو ہی، آسان ہی کا اختیار کرتے. الا ان یکون اثمن، الا کہ اس میں کوئی گناہ ہوتا، فیکون ابعد الناس عنہ، تو اسے دور ہو جاتے، یعنی سب سے زیادہ دور ہونے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. کیسا فرماتے ومثال من الوصف فی خلقته، اور وصف کی مثال خلقت میں میں سے جو مثال ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربعۃ من الرجال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیس بالطویل، نہ لمبے، ولا بالقصیر، اور نہ چھوٹے، بعید ما بین المنکبین، منکب کہتے ہیں کندھے کو، دونوں کندھے دور تھے، یعنی سینہ چوڑا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہو شعر یبلغ شحمۃ اذنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کے، شحمۃ الاذنین اس جگہ کو کہتے ہیں جو ابھار ہے کان کے اوپر، یہ شحمہ ہے، یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہوتے، یہ اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ شحمہ ہے، یہاں تک بال مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے. وربما یبلغ منکبی، اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ہیں کندھوں تک ہوتے لمبے. حسن اللحیہ، حسن اللحیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک خوبصورت تھی، فی شعرات من شیب، تھوڑے سے سفید بال تھے، شعرات گنے چنے، شعرات یعنی گنے چنے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے، اور اس میں ایک فائدہ ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، اس میں بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حق دیکھا, یعنی اس نے صحیح دیکھا. شیطان میری شکل اختیار نہیں کرتا, فن شیطان لا يتمثل بي. اور جتنی بھی الفاظ آئے ہیں صحیحین میں یا ترمذی کے شمائل میں یا دیگر کتب احادیث میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے دیکھنے کے متعلق خواب میں, تو وہ شکل مبارک کے متعلق تھا. یتمثل بھی یا اس سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ, یتکوننی ایک روایت میں آیا ہے, یعنی میری شکل, میری تکوین, میری جو صورت ہے یہ اختیار نہیں کر سکتے, میری مثل نہیں بنا سکتے. لیکن ایک مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میرا نام نہیں لے سکتے. ذرا اس میں فرق یاد رکھنا, نام لینا اور بات ہے, شکل اختیار کرنا اور بات ہے. اچھا, شکل اختیار کرنا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت دی ہی نہیں. شیطان شکل اختیار کرتا رہتا ہے, اللہ نے طاقت دی ہے, لیکن پیارے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کرنا, ان کے حل مبارک اختیار کرنا, یہ ان کے بس میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ طاقت چھین لی ہے. اب اگر ایک شخص آ کے کہتے ہیں میں نے دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, خواب میں مومن دیکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اس سے پہلے کہ آپ ہمیں اپنا خواب بتائیں, آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے ان کی ذرا شکل صورت تو بتائیں, آپ نے کیا دیکھا ہے. یہ ہم کیوں سوال کرتے ہیں؟ فتح الباری میں, بلکہ امام بخاری نے سب سے صحیح میں جب یہ روایت بیان کی ہے تو فرمایا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے سوال کیا جاتا خواب کے متعلق تو وہ تعبیر بیان کرنے سے پہلے یا یہ بیان کرنے سے پہلے یا سائل سے پہلے سائل کو روک دیتے, اس سے پہلے کو اپنا خواب بیان کرے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حول مبارک پوچھتا آپ نے کیا دیکھا. اسے عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہے, سے بخاری میں اور فتح الباری میں مختلف روایت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. تو آپ جس نے دیکھنا مزید جا کے دیکھ لیں, تو سلف صالحین کا یہ راستہ ہے کہ جس نے دیکھا ہے حلیہ مبارک ہے. اگر وہ حلیہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے تو حق ہے, اگر نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اس کی مثال دیکھیں, اب بہجت القلوب ایک رسالہ ہے جو اقبال صاحب نامی شخص نے لکھا ہے, ان میں خواب جمع کیے ہیں مولوی محمد زکریا صاحب کے. مولوی محمد زکریا صاحب کون ہیں؟ فضائل اعمال کے مصنف. بہجت القلوب میں کتاب الحج کے متعلق خواب بیان کرتے ہیں, یعنی اس میں سارے کے سارے تقریبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب ہیں اس میں, بہجت القلوب میں, کہ جو مولوی زکریا صاحب نے جو خواب دیکھے ہیں ان کو انہوں نے جمع کر کے ایک چھوٹا سا رسالہ چھوٹے کتابچے میں نشر بھی کیا ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں, سفید داڑھی ہے اور چشمہ لگایا ہوا ہے. اب ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ اپنا پورا خواب ہمیں بیان کریں, آپ فرما رہے ہیں آپ نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر چشمہ بھی لگے ہوئے سفید داڑھی بھی ہے. پہلی بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سفید تھی ہی نہیں, جس کا ابھی میں نے بیان کیا ہے, فیہ حسن اللحیہ فیہ شعرات من شیء, چند بال گنے چنے بال تھے. اب گنے چنے بال کہاں اور سفید داڑھی کہاں؟ دوسری بات یہ ہے کہ چشمہ بھی لگایا ہوا تھا, تو زمانے چشمے موجود تھے کیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چشمہ لگایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا, شیطان میری شکل اختیار نہیں کرتا. ہم یہ کہتے پہلے ثابت تو کریں کہ یہ شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یہ شکل مبارک جو ہے جو آپ نے دیکھی ہے, یہ حلیہ مبارک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آپ کا خواب بالکل درست نہیں ہے. اس خواب میں کہتے کہ حج فضائل حج کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کافی خوش تھے اور فضائل حج سب سے اوپر رکھی ہوئی تھی اور مختلف طریقے کے یعنی دوسرے خواب تھے, یعنی تأیید ہے فضائل حج میں جو کچھ لکھا ہے وہ حق ہے. اگر فضائل حج آپ کھول کے دیکھیں تو کتنے اس میں من گھڑت قصے ہیں, شریعت کی بنیادوں سے ٹکراتے ہیں, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ مانگنا ہے اور مختلف قسم کے عجیب و غریب قصے ہیں. یہ وقت نہیں کہ میں کچھ بیان کروں, لیکن یہ حق بات ہے کہ ہمارے یہ ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں نہیں تھے، جن کی سفید داڑھی تھی اور چشمہ لگایا ہوا تھا. اسے سلف صالحین کا یہ راستہ ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جب جھگڑا ہوتا ہے، اب وہ کہتے ہیں تم وہابی تمہیں کیا پتا، ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارا اتفاق ایک چیز پہ ہے، قرآن سب سے پہلے ہے، سنت قرآن مجید کے بعد ہے، اجماع اس کے بعد ہے، پھر قیاس ہے. قرآن اور حدیث کو کس نے سمجھا ہے اس بہترین طریقے سے؟ صحابہ کرام نے، صحابہ کے بعد ان کے جانشین تابعین نے. اب میں نے آپ کو صحابی کا قول اور عمل اور ایک تابعی ابن سیرین کبار التابعین میں سے ہیں، ان کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، بہترین زمانے کے عالم ہیں، محدث ہیں، مفسر الاحلام معروف ہیں. اگر میں خواب کی بات کریں تو ان کی بات کریں. صحابی کا قول میں نے بیان کیا عبداللہ بن عباس، فتح الباری آپ جا کے دیکھ لیں. ابن سیرین کا فرمان میں نے، قول میں نے بیان کیا ہے، آپ فتح الباری جا کے دیکھیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے قول کی تائید کون صحابی کرتے ہیں اور کون سلف صالح میں سے تابعی یا ان کی بعد میں آنے والے کون عالم کرتے ہیں. آپ کی بات درست ہے تو آپ اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار، آپ ثابت تو کریں. ہمارے پاس تو یہ ہے، صحابی کا فرمان بھی ہے اور تابعی کا فرمان بھی ہے، آپ بھی کوئی جھٹلا دیں اور پھر آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہمارا راستہ غلط ہے، ہم صرف لوگوں کی غلطیاں نکالتے ہیں اور بے بنیاد ایسے لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، یہ تو آپ کی بات غلط ہے، یہ تو ناانصافی ہے. آپ انصاف سے کام لیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور آپ دیکھیں. اور اس خواب کی بنیاد پر، ان خوابوں کی بنیاد پر کتنی دین میں بگاڑ ہوا. یہ دروازہ جو آپ لوگوں نے کھولا ہے، اب دیکھیں سوڈان میں کیا نام اس کا، تیجانی تھا، احمد تیجانی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے میری طرف، یقظتن لا مناما. آپ تو خواب کی بات کرتے، دروازہ آپ نے کھولا نا خواب کو، آپ دیکھیں کہاں پر لوگ پہنچ گئے ہیں. احمد تیجانی اللہ کے بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے سودان میں، ان کی کتابی تصنیفات دیکھیں اس میں کیا کچھ لکھا ہے. احمد تیجانی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آئے یقظتن لا مناما، جاگتے ہوئے، خواب میں نہیں. خواب تو وہ لوگ دیکھتے ہیں، یہ تو بڑے ولی کی بات ہو رہی ہے نا، یقظتن لا مناما، اور مجھے صلاۃ الفاتح عطا فرمائی. صلاۃ الفاتح، اللهم صل علی محمد الفاتح لما اغلق آخر تک، تین چار لائنیں ہیں، مرحل یہ صلاۃ عطا فرمائی. جس نے اس صلاۃ کو، یعنی اس درود کو، صلاۃ یعنی درود کو، صلاۃ یعنی درود فاتح، جس نے اس درود کو اجازت سے لیا، 6000 مرتبہ ثواب میں قرآن مجید پڑھنے سے زیادہ ہے. ایک مرتبہ درود پڑھنے صلاۃ الفاتح، قرآن مجید 6000 مرتبہ پڑھیں صلاۃ الفاتح ایک مرتبہ پڑھنے سے ثواب زیادہ ہے. اور جو بغیر اجازت سے لے لے، ویسے پڑھ لے، تو قرآن مجید کے برابر کا ثواب ہے. قرآن کہاں پڑھتے ہو، پورا ختم کرتے ہو، ایک دفعہ یہ پڑھ لو بس، پڑھا تھا. اب دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10ویں صدی میں آ کے سودان کی طرف آتے ہیں، اور احمد تیجانی کو اپنی جنت چھوڑ کے احمد تیجانی کی طرف آتے ہیں ایک درود دینے کے لیے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اگر کوئی وفادار ہے نا پوری مخلوق میں سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی وفادار بھی نہیں ہے. صحابہ کرام جنگ جبل میں، جنگ صفین میں کتنی پریشان تھے، ایک دوسرے کا قتل کیا، وہ سب مجتہدین تھے، سب حق پہ تھے، جو حق کے زیادہ قریب تھا اس کو دوگنا اجر، جو حق سے دور تھا اس کو ایک اجر تو ضرور ملا، ہمارا یہ ایمان ہے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف نہ گئے ان کو آگاہ کرنے کے لیے کہ حق پر کون ہے باطل کو. ایک دفعہ چلے جاتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جھگڑا کبھی ہوتا. جنگ جمل میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود جنگ میں حصہ لیتی ہیں، اور جاتی جنگ روکنے کے لیے ان پر بھی منافقین وار کرتے ہیں. صحابہ کرام پریشان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، من احب الناس الیک، سیدنا عمرو بن العاص نے سوال کیا، فرمایا عائشہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ مجھے پسند ہے. نے عرض کی مردوں میں سے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مطلب مقصد یہ ہے کہ مردوں میں سے کون زیادہ پیارے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فابوها، عائشہ صدیقہ کے والد کون ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم، الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین. اپنی سب سے زیادہ پیاری بیوی عمر بن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جنگ جو میں حصہ لیتی ہیں ان کے لیے نہ جائے، ان کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں گئے، جنگ کے لیے تیار ہوئی ان کو ایک مرتبہ بھی نہ روکا، وہاں پر نہ جا سکے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہزار سال کے بعد احمد تجانی کی طرف جاتے ہیں، جاگتے ہوئے وہ بھی صرف ایک درود دینے کے لیے. میرے بھی یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ کوئی حکمت کی بات ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کس دین کی آپ بات کرتے ہیں؟ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ جو حق بات ہے وہ کرو. ہم اس چیز کے نہ ہم اور نہ ہمارے علماء ہم اس چیز کا انکار کبھی نہیں کرتے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں، آتے ہیں. صحیح بخاری کی روایتیں سر آنکھوں پہ ہیں، صحیح روایت ہے. لیکن جاتے ہوئے بھی آ رہے ہیں اور درود بھی عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. آگے ایسا فرماتے ہیں والمرفوع حکما، اور مرفوع حکما یہ دوسری قسم ہے مرفوع کی. مرفوع حکما ما كان له حکم المضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم، جس کا حکم ہو کہ اس روایت کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے. حقیقتا یہ لفظ موجود نہ ہو قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سمعت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ موجود نہیں. اس کے علاوہ دیگر الفاظ ہیں. جیسا فرماتے وہ انواع، اور اس کی مختلف قسمیں ہیں. نمبر ایک، الاول قول الصحابی اذا لم يمكن ان يكون من قبيل الرأي ولم يكن تفسيرا ولا معروفا قائله بالاخذ عن الاسرائيليات. نمبر ایک، اب یہ شرطیں پہلے اس کے اوپر نمبر نمبرنگ کر لے. یہ پہلی مثال ہے مرفوع حکما کی، لیکن اسی میں سے میں آپ کو شرطیں بتاتا ہوں مرفوع حکم کی کیا شرطیں ہیں. قول الصحابی، پہلی شرط ہے کہ صحابی کا قول ہو. صحابی کے علاوہ تابعی کا قول جو ہے وہ مرفوع حکم نہیں ہوگا. اچھا، نمبر دوسری شرط ہے اذا لم يمكن ان يكون من قبيل الرأي، ایسا قول صحابی کا جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، یعنی اجتہاد ناممکن ہو. رأی یعنی اجتہاد، اپنی رائے، صحابی کی اپنی رائے نہ ہو سکے، ناممکن ہو کہ صحابی کی اپنی رائے ہے، یعنی دین کا کوئی بنیادی حصہ ہے. نمبر تین، علم یکن تفسیرا، اور کسی چیز کی تفسیر بھی نہ ہو، یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر ہے یا حدیث کے لفظوں کا معنی بیان ہو رہا ہے تو تفسیر بھی نہیں ہے. اگر تفسیر ہوتا تو پھر کیا کہتے ہم؟ یہ مفہوم نہیں، یہ صحابی کا اپنا قول ہے. جیسے ادراج کی ہم نے بات بیان کی تھی، تو جو لفظ زیادہ ہوتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ نہیں ہے. یہ تو معنی بیان ہو رہا تھا، تفسیر بیان ہو رہی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہم یہ نہیں کہ حکم المرفوع ہے، یہ صحابی کا اپنا قول ہے، دونوں میں فرق ہے. اچھا، نمبر چار، چوتھی شرط، ولا معروفا قائله بالاخذ عن الاسرائیلیات، اور ایسا صحابی نہ ہو جو معروف ہو کہ وہ اسرائیلیات کو لیتا ہو، یعنی تورات الانجیل میں سے. اسرائیلیات کہتے ہیں تورات الانجیل میں سے جو تحریف ہو چکے ہیں، اس میں سے بعض باتیں بیان کرتا ہو. اچھا، اب اس کی مثال، یہ چار شرطیں یاد ہوں گی آپ کو. جب یہ چار شرطیں موجود ہوں تو آپ کہیں گے یہ حکم المرفوع ہے. اچھا، اس کی مثال کیا ہے؟ کہ صحابی کا قول ہے، اجتہاد بھی نہیں ہے، تفسیر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اسرائیلیات سے لیا گیا ہے. مثل ان یکون خبرا عن اشراط الساعه، جیسا کہ، اس کی مثال یہ ہے جیسا کہ کوئی خبر ہو قیامت کی نشانیوں میں سے. اب اگر کوئی صحابی کہتا ہے کہ قیامت کی نشانی میں سے یجوج مجوج کا نکلنا، تو صحابی یہ اجتہاد کر سکتا ہے؟ دجال کا نکلنا، سورج کے مغرب سے نکلنا، دابہ کا نکلنا، تین خصوفات کا ہونا، یہ بڑی نشانیاں ہیں. امام مہدی کا آنا، چھوٹی نشانی سے سب سے آخری نشانی چھوٹی جو ہے امام مہدی کا نکلنا، تو یہ جو نشانیاں ہیں آخرت کی یا قیامت کی نشانیاں، اجتہاد کی اس میں کوئی گنجائش ہے؟ نہیں ہے. اسرائیل سے لے گیا؟ نہیں ہے. صحابی کا قول ہے؟ جی ہاں. یہ کسی بات کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، معنی بیان ہو رہے ہیں؟ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرفوع حکمن ہے، کیونکہ یہاں پر صحابی نے یہ نہیں فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یوں فرمایا ہے کہ دجال نکلے گا یا دجال ایسا ایسا ہے، بس سمجھے کہ اگر صحابی کا اپنا قول ہے، اگرچہ روایت صحیح میں موجود ہے دجال کے متعلق، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر صحابی یہ فرمائے کہ دجال کی یہ وصف ہے، ایک آنکھ کا کانا ہے، دہی آنکھ کا کانا ہے، اب یہ قول یہاں پر صحابی کا قول ہے، اگرچہ حدیث سے لیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ صحابی کا قول جو ہے کیا یہ موقوف ہے صحابی پر یا حکم المرفوع ہے؟ کیوں؟ کیونکہ صحابی کے اس میں رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ خبر کہاں سے ملی ہے، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے، یہ خبر ملی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، او احوال القیامہ، یا قیامت کی احوال بیان کرنا کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ ننگے پاؤں ہوں گے، براہنہ جسم ہوگا، یہ خبر کہاں سے ملی؟ کوئی صحابی اگر فرماتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حکم مرفوع ہے، کیونکہ اس کے بھی تعلق غیب سے ہے، او الجزاء، یا جزاء کے متعلق، حساب کتاب کے متعلق، فإن كان من قبل الرأي فهو موقوف، اگر رائے کی گنجائش ہے تو پھر یہ کون سی روایت ہوگی؟ موقوف، صحابی پہ موقوف ہے، یعنی صحابی کا اپنا قول ہے، اپنا فرمان ہے، وإن كان تفسيرا فالأصل لو حكم نفسه والتفسير موقوف، اگر کسی چیز کی تفسیر ہے یا معنی بیان ہو رہا ہے تو اصل جو روایت ہے وہ مرفوع ہے، اور جو معنی جو تفسیر بیان کیا گیا صحابی کا اپنا قول ہے یہ موقوف ہے، جیسے کہ ادراج میں مثال بیان ہوئی تھی، وإن كان قائله معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات، اور اگر کہنے والا جو بات کر رہا ہے معروف ہو کہ وہ اسرائیلیات میں سے لیتا ہے، فہو متردد بین ان یکن خبرا اسرائیلیا او حدیثا مرفوعا، تو اس میں شک پیدا ہو جاتا ہے یہ اسرائیلیات سے لیا گیا ہے، یعنی صحابی نے اسرائیلیات سے بیان کی ہے اس خبر کو، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ تورات میں بھی تو باتیں ہی ہیں نا آخرت کے متعلق اور دجال کے متعلق، وہاں پر بھی ہیں، اب یہ نہیں پتہ کہ یہ صحابی جو ہے، کیونکہ اسرائیلیات سے بھی لیتا تھا، جیسے عبید بن کعب رضی اللہ عنہ اسرائیل سے لیتے تھے، مشہور عالم صحابی ہیں، تو اگر ان کا کوئی ایسا فرمان ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ حکم مرفوع نہیں ہے، جن حدیثین کے دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے حدیث کو محفوظ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیلیات سے بیان کر رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، جب شک آ جائے تو حدیث نہیں ہوتی، حدیث کی بنیاد ہی یقین ہے، جیسا فرماتے ہیں فلا يحكم فيه بانه حديث لشك فيه، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ حدیث ہے کیونکہ اس میں شک ہے، وقد ذكروا ان العبادلہ کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن الزبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن العاص، یہ چار عبادلہ ہیں، اگر کوئی سوال کہ عبادلہ کون ہیں، یہ چار ہیں، اخذوا عن احبار بن اسرائیل، احبار بن اسرائیل سے بعض علم حاصل کیا، من کعب الاحبار، کعب الاحبار ایک شخص تھا، اسے بعض روایت لی، یعنی بعض علم اسے بھی لیا ہے، او غیره، یا اس کے علاوہ کوئی اور، اچھا الثانی، پہلی مثال سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، دوسری مثال مرفوع حکما کی، فعل الصحابی اذا لم يمكن ان يكون من قبيل الرأي، پہلے تو قول تھا نا صحابی کا جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، دوسری قسم ہے صحابی کا ایسا فعل جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، یعنی اپنی رائے ناممکن ہو کہ صحابی اپنی رائے سے ایسا عمل کرے گا بغیر کسی دلیل کے، ومثل ذلك، اور اس کی مثال بیان کی گئی ہے، جیسا فرماتے ہیں بصلاة علی رضی اللہ عنہ فی الکسوف اکثر من رکعین فی کل رکعہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں بعض علماء کہ انہوں نے صلاة الکسوف، سورج گرہن چاند گرہن کی نماز جو ہے انہوں نے پڑھی، دو رکعت سے زیادہ ایک رکعت میں، صلاة الکسوف کیسے پڑھی جاتی ہے؟ چار رکعتیں چار سجدوں کے ساتھ، طریقہ یہ ہے، واجبات ادا کی جاتی ہے جہرن، طریقہ یہ ہے کہ جب چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یفزع الی الصلاۃ، بہت جلدی کرتے نماز کی طرف ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اور نماز کا آغاز کرتے بغیر اذان اور بغیر اقامت کے. پہلی رکعت تھوڑی لمبی ہوتی، یعنی تکبیر تحریمہ، دعا استفتاح، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، پھر لمبی سورت پڑھتے. ایک روایت میں سورہ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر دوسری لمبی سورت پڑھی، اور ایک روایت میں سورت آل عمران پڑھی. اب یہ سجدہ نہیں کیا، ایک رکعت ابھی کھڑے ہیں، دو رکوع کر لیے، دوسرے رکوع کے بعد پھر سجدہ کریں گے، دو سجدے کریں گے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری رکعت کے لیے، اگرچہ رکوع تیسرا ہوگا، پھر تیسری. اچھا، جو پہلی رکعت ہے وہ دوسرے سے لمبی، جب تیسری ہے تو دوسری رکعت میں تیسری جو ہے وہ دوسرے سے تھوڑے کم ہوگی. پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر ایک سورت لمبی جو اس سے کم ہو، جو پہلی رکعت تھی، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سبحان الحمد رب العالمین، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اور سورت پڑھنی ہے. تو کتنے رکوع ہوئے؟ چار رکوع. دو سجدے پہلے ہوئے تھے، اب دو سجدے، اب کتنے سجدے ہوئے؟ چار. یہ روایت محفوظ ہے صحیحین میں، بخاری مسلم میں یہ روایت جو ہے محفوظ ہے، اور سنن میں جو باقی روایت ہیں یہ روایت بھی ہے، اور چار رکوعوں سے زیادہ بھی ہیں، تین تین والی بھی ہیں، کہ تین رکوع پھر دو سجدے، پھر تین رکوع پھر دو سجدے، چھ رکوع اور چار سجدے والی بھی روایت ہے. تو سیدنا علی بن ابی طالب جب تین رکوع پڑھتے، دو سجدے، تین رکوع دو سجدے، تو کیا یہ عمل جو ہے ان کا اس میں کوئی اجتہاد کی گنجائش ہے؟ دیکھیں تقوی، دیکھیں صحابی کا. اگر ہم یہ کہتے کہ جشن میلاد النبی جو ہے بدعت ہے، ہم نہیں کرتے، تقوی ہے، ڈر اللہ تعالیٰ سے، بدعت گمراہی ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب جیسے عظیم صحابی، جن زندگی ساری تقوی میں اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اس محنت میں لگا دی کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے ساری زندگی، کہ کوئی مومن گمان کر سکتا ہے کہ وہ اپنی منمانی، اپنی مرضی سے تین رکوع پہلی میں، تین رکوع دوسرے میں پڑھے؟ یہ حکم مرفوع ہے، حکم مرفوع ہے. اگرچہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ فرمان ہے نہ کوئی فعل بیان ہو رہا ہے، محض ایک صحابی کا فعل بیان ہو رہا ہے کہ ایک صحابی ہیں سیدنا علی بن ابی طالب، جب نماز قصور پڑھتے تو تین رکعت دو سجدے، تین رکعت دو سجدے، اس طریقے سے پڑھتے. اچھا، جب ہم نے سنن کی کتابوں میں دیکھا تو اسے پتا چلا ہے کہ اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے تین رکوع بھی پڑھے، دو سجدے، پھر تین رکوع، پھر دو سجدے، یہ بھی ثابت ہے. اب اختلاف ہوا کہ صحیح عمل کیا ہے، مختلف روایات ہیں. بعض نے یہ فرمایا کہ دونوں درست ہیں، اگر گرہن لمبا ہو تو تین تین رکوع والے پڑھ لیا کریں، اگر گرہن کم ہو تو دو والے پڑھ لیں. لیکن یہ کس کو پتا کہ لمبا ہے کم ہے؟ ہم نماز تو شروع میں آغاز کرتے ہیں، ابھی تو گرہن شروع ہو رہا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھ، جب گرہن شروع ہو جائے ہمیں کیا پتا کہ گرہن رہا ہے کہ ختم ہو گیا ہے، وہ تو نماز ختم ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے نا. تو یہ بات درست نہیں. یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں جب یہ باب باندھا ہے، باب صلاۃ الکسوف، اس میں یہ بیان کیا ہے کہ صحابہ کے اقوال بیان کیے ہیں، کہ اختلاف ہی بیان کیا ہے، وہ فرمایا دونوں طریقے درست ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا موقف ہے، علامہ البانی فرماتے ہیں کہ گرہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ ہوا، وہ نماز بھی ایک مرتبہ پڑھی. یہ محال ہے کہ ایک ہی نماز میں دو رکوع اور تین رکوع ہوں، یا دو ہیں یا تین ہیں. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ راوی سے ہوئی. کوئی راوی ایسا ہے جس سے غلطی ہوئی، دو کی بجائے تین سمجھ لی، اور راوی سب ثقہ ہے. اب کہاں پہ کس سے ہوئی ہم نہیں جانتے، لیکن کہیں پہ غلطی ہو گئی ہے. تو سند ہم نے دیکھی ہے، جب دوسری وجہ صحیحین میں دیکھی دو دو رکوع والی، یعنی چار رکوع اور چار سجدوں والی، تو یہ محفوظ ہے، اور جو زیادہ ہے دو سے وہ شاذ ہے. عمل کس پہ ہوگا؟ محفوظ روایت پہ. اور یہ قول قوی ہے علامہ ابن رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ قول صحیح ہے، واللہ اعلم.
نہیں،
عمل نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا اگر سیدنا علی بن ابی طالب سے ثابت ایسا کر. اسی دیکھیں شیخ صاحب نے کیا فرمایا، وہ مت فرو، یہی فرمایا کہ خود بن سال بیان کر رہے ہیں، یعنی جب تقسیم محدثین نے کی ہے تو بعض نے یہ مثال بیان کی ہے، اپنی طرف سے مثال بیان نہیں کر رہے شیخ صاحب، کیونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے. تیسری قسم، یعنی دوسری قسم یہ سمجھ لیں آپ، کوئی بھی فعل اگر کوئی صحابی کرتا ہے جو ظاہراً ہمیں حدیث کے مخالف نظر آتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی علم تھا صحابی کے پاس جو ہمیں نہیں ملا، خاص اگر خلفاء راشدین میں سے ہو. علیکم بسنتی رسول الخلفاء الراشدین المهدین من بعدی، تو ان کو سنت ہو، سنت متبع ہے ان کی. تیسری قسم شیخ صاحب فرماتے ہیں، ان یضیف الصحابی شیئا الى عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یذکر انه علم به. اگر کوئی صحابی ایسی چیز منسوب کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف، اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا یا نہیں. اب اس کی مثال دیکھیں، کقولی، اس کی مثال یہ ہے کقولی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما وعنہم اجمعین فرماتی ہیں، ذبحنا على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا ونحن في المدینہ فأکلناه. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی سید اسماء فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کو ذبح کیا، ونحن في المدینہ، اور ہم مدینہ میں ہی موجود تھے، فأکلناه، پھر ہم نے کھا لیا. کیا گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے؟ گھوڑا حلال ہے. دلیل اس کے علاوہ کسی کو یاد ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب کی روایت جنگ خیبر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا متعے کو اور الحمر الاہلیہ، اور گدھوں کے گوشت کو. پہلے گدھے بھی کھائے جاتے تھے، جنگ خیبر میں بڑے بڑے دیگچے تھے پہاڑوں میں، وہاں پر گدھے پک رہے تھے. جب یہ حدیث سنی صحابہ کرام نے تو گرا دیا، اگرچہ بھوکے اور پیاسے تھے، سب گرا دیے. تو یہاں پر اسے کیا ثابت ہے؟ گدھے تو حرام ہے لیکن ان کے علاوہ گھوڑے حلال ہیں. اچھا، زیبرا حلال ہے، وحشی ہے کیونکہ وہ اہلی نہیں ہے. اچھا، یہاں پر دیکھیں، اس روایت میں سیدہ اسماء فرماتی ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کو ذبح کیا، ہم مدینہ میں ہی تھے، ہم نے کھا لیا. اب یہ روایت صحابی پر موقوف ہے، صحابیہ پر رضی اللہ عنہا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم سمجھیں گے مرفوع ہے؟ اور کیوں مرفوع سمجھیں گے؟ کیوں؟ زمانے میں کیا مشکل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تو نہ تھا، ہو سکتا ہے چھپ کے انہوں نے کیا ہو. کیا نہیں، میرے صحابی کو پتہ نہیں تھا حرام ہے یا حلال ہے، تو انہوں نے ذبح کر کے کھا لیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی نہ ہوا. اگر حرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہ خبر دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، وحی نازل ہو رہی تھی کہ نہیں؟ دیکھیں نحن بالمدینہ کا کیا مطلب ہے، اور عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ زمانے میں کو کیوں قید لگائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قید کیوں لگائی ہے؟ کہ وحی نازل ہو رہی ہے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. اگر صحابی کوئی غلطی کرتے جو شریعت کے خلاف ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے وحی نازل نہ کرتے؟ یہاں پر غلطی ہوئی ان کو آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ غلطی کو دیکھ کے خاموشی اختیار کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس لیے اسے کہتے ہیں حکم المرفوع. اس لیے گھوڑا کھانا حلال ہے، دلیل یہ ہے. اگر صحابہ کرام نے کھایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے یہ، اگر صحابہ نے کھایا تو ہم بھی کھاتے ہیں، ان کے لیے حلال ہے تو ہمارے بھی حلال ہے. اگرچہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حرام ہے، ہم نہیں مانتے، یہ مکروہ ہے. کراہت کی دلیل کیا ہے؟ بھائی کراہت حکم شرعی ہے، جیسے کہ واجب، حرام، جائز اور مستحب احکام شرعی، تو مکروہ بھی حکم شرعی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ موبائل کا استعمال کرنا مستحب ہے؟ کیوں؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھوڑے کا کھانا مکروہ ہے، کیونکہ دلیل قل ہاتوا برہانکم کنتم صادقین، اس کی دلیل کیا ہے؟ جب دلیل نہیں ہے تو صحابہ کرام نے دکھایا ہے، اس کا مطلب وہ جائز ہے، وہ حلال ہے، تو ہمارے لیے بھی حلال ہے. اگر حرام ہوتا تو ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خبر بھیجتے اور فرماتے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا کھایا جا رہا ہے، جو حرام ہے ان کو جا کے آگاہ کرے، ابھی غلطی ہوئی دوبارہ غلطی نہ کرے. الرابع، چوتھی قسم مرفوع حکمن کی، ان یقول الصحابی عن شیء بانه من السنہ، صحابی یوں فرمائے کسی چیز کے متعلق کہ یہ سنت میں سے ہے. من السنہ کا مطلب ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی یہ طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے لیا ہے. فقول بن مسعود رضی اللہ عنہ، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان، من السنت ان یخفی التشہد او ان یخفی التشہد، یعنی فی الصلاح. ابو داود اور ترمذی میں اللہ صحیح فرمائے اس روایت کو، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سنت میں سے یہ ہے کہ جب کوئی شخص تحیات پڑھے، تشہد پڑھے، تو یخفی، اسے چھپا کے پڑھے، یعنی دل میں بلند آواز میں سر نہ پڑھے، جہرن نہ پڑھے. اچھا، چوتھے قسم سمجھ آ گئی. اس کی دوسری مثال دیکھیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کے، سیدنا عبداللہ بن زبیر خلیفہ تھے مکہ میں سن 63 ہجری سے لے کے سن 73 ہجری تک، فرماتے ہیں من السنہ، سنت میں سے یہ طریقہ ہے، اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جائے اور امام رکوع کی حالت میں ہے تو تم بھی رکوع میں چلے جاؤ اور چلتے جو صف میں جا کے ملو، اور اس رکوع کو دوبارہ نہ دھویا، وہ رکوع تم نے پا لیا، اس رکعت کو تم نے پا لیا. جب فرمائے من السنہ، یہ مرفوع حکمن ہے. اسے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ رکعت ملنے سے رکعت نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھ لیا کریں، تو علامہ البانی فرماتے ہیں یہ روایت صحیح ہے، اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کیونکہ خلیفہ تھے اور خطبے کے دوران اس روایت کو بیان کیا، صحابہ کرام زندہ تھے، سن 73 میں بہت سارے صحابہ زندہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو انہوں نے بھی سنا ہے، لیکن کس نے نکیر نہیں کی. اور یہ اس کا حکم اجماع سکوتی کا، کہ صحابہ کرام کا اجماع سکوتی اس مسئلے میں، واللہ اعلم. اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے، میں اسے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. جو کہتے ہیں کہ رکعت نہیں ہوتی ان کے پاس دلیل ہے، جو کہتے ہیں رکعت ہوتی ان کے پاس بھی دلیل ہے، اور یہ ایسا اختلاف ہے جس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایمان اور تقوی کی بات ہے، جس کے ایمان اور تقوی یہ ہے کہ رکعت نہیں ہوئی تو دوبارہ پڑھ لے، جس کے ایمان اور تقوی یہ ہے کہ رکعت ہو گئی ہے تو وہ دوبارہ نہ پڑھے، اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے اقوال قوی ہیں اور دونوں کی بنیاد جو ہے احادیث مبارکہ پر مبنی ہے. یہاں پر کوئی اجتہاد نہیں ہے. ویسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت، جب مسجد میں داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں اور چلتے جلد صف میں شامل ہو جاتے ہیں اور نماز پوری پڑھ لیتے ہیں. تو نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر زادک اللہ حرصا ولا تعود، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس میں اور اضافہ عطا فرمائے، تمہاری دل لگی اور بڑھا دے اس عمل میں جو تو نے کیا ہے، نماز سے محبت اور بڑھا دے، لیکن دوبارہ ایسا نہ کر رہا ولا تعود. تو اس میں جو کہتے ہیں رکعت نہیں ہوتی، اسی حدیث کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا تو اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں. اور جو کہتے رکعت ہو گئی، اسی حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم نہیں دیا کہ دوبارہ جا کے رکعت پڑھ لو. اگرچہ اس کے سامنے ہم دیکھتے ہیں حضرت المسیء الصلاۃ، جس نے نماز میں غلطی کی، 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا جا کے نماز دوبارہ پڑھو، جس نے 2 رکعت پڑھی. وہاں پر خلل تھا نماز میں، اس لیے 3 مرتبہ حکم دیا، یہاں پر خلل نہیں تھا، رکعت بھی ہو گئی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ اس رکعت کو دوبارہ دوہراؤ. واللہ اعلم. یہ بہت لمبی بحث ہے، بہرحال طالب علم کو صرف سمجھنا چاہیے کہ بعض ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں، اختلافی مسائل جو قوی ہوتے ہیں، جس میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ اس میں سے ایک مثال ہے ان مسائل میں سے. فَإِن قَالَهُ تَابِعِي، اگر تابعی کا قول ہو، فَقِيلَ مرفوع وَقِيلَ موقوف، اگر یہ من السنہ کا لفظ کوئی تابعی کہہ دے، تو بعض محدثین نے کہا مرفوع ہے اور بعض نے کہا موقوف ہے. كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس جیسا کہ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود یہ تابعین میں سے ہیں. فرماتے ہیں السنة سنت یہ ہے أن يخطب الإمام في العيدين کہ عید کی نماز میں امام جو خطبہ دیتا ہے خطبتین دو خطبے دے يفصل بينهما بجلوس دونوں کے بیچ میں ایک فاصلہ ہو بیٹھنے سے. ایک خطبہ دیا تھوڑی دیر بیٹھے پھر اٹھ کے کھڑے پھر دوسرا خطبہ دیا. اسے شافعی نے مسند میں اور ام میں روایت کیا ہے. تو اگر تابعی کہیں میں نے سننا تو بعض محدثین نے کہا موقوف ہے بعض نے کہا مرفوع ہے. پانچویں قسم جیسا فرماتے ہیں قول الصحابی صحابی کا فرمان یا یوں کہنا امرنا او نوہینا او امر الناس ونحوہ کہ ہمیں حکم دیا گیا یا ہمیں منع کیا گیا یا لوگوں کو حکم دیا گیا یا لوگوں کو منع کیا گیا اور اس جیسے دوسرے الفاظ. اس کا بھی کیا ہوگا مرفوع حکما. اس کی مثال کا قولی ام عطیہ رضی اللہ عنہا سید ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا فرمان امرنا ان نخرج فی العیدین العواتق ہمیں حکم دیا گیا. امرنا ہمیں حکم دیا کس نے حکم دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عیدین میں نکلیں عیدین کی نماز کے لیے نکلیں اپنے گھر سے یعنی ہم بھی نکلیں شادی شدہ بھی نکلیں کنواریاں بھی نکلیں سارے نکلیں. وقولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا اور ہمیں منع کیا گیا کہ ہم جنازے کی اتباع کریں ولم يعزم علينا اور سختی نہیں کی گئی منع کرتے ہوئے. یہاں پر امرنا اور نہینا کا لفظ ہے یعنی مرفوع حکمن ہے. وقول ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت حج کے متعلق امر الناس لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کا آخری عمل جو ہے حج میں وہ اللہ تعالی گھر کا طواف ہو جسے کہتے ہیں طواف الوداع. تو امرنا یعنی یہ ہم کہیں کہ یہ موقوف ہے سید عبداللہ بن عباس کا اپنا فرمان ہے یا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظ امرنا ہمیں امر الناس لوگوں کو حکم دیا گیا اس لیے کہ طواف الوداع جو ہے کیا ہے حج کے واجبات میں سے ہے. اگر کوئی چھوڑ دے تو دم واجب ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ امرنا امر الناس لوگوں کو حکم دیا گیا اور فعل امر جو ہے یا امر کا لفظ جب آئے تو وجوب کے لیے ہوتا ہے. چوتھی مثال وقول انس رضی اللہ عنہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا فرمان وقت لنا فی قص الشارب ہمیں جو وقت بیان کیا گیا جو وقت مقرر کیا گیا فی قص الشارب شارب کہتے موچھ کو کاٹنے کا موچھ کو کاٹنے کا وتقلیم الاظافر یا اور ناخن تراشنے کا ونتف الابط اور بغلوں کے بالوں کو اتارنے کا وحلق العانة یہ شرم کے ارد گرد بالوں کے اتارنا اللہ نترو کا ہم نہ چھوڑیں فوق 40 لیلہ 40 راتوں سے زیادہ وقت لنا سب کے لیے وقت لنا ہمارے سب کے لیے مردوں کے عورتوں کے لیے بھی جو وقت مقرر کیا گیا کس نے وقت مقرر کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہاں پر کوئی شخص دیکھے کہتے یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو نہیں نہ قول ہے نہ سمعتو ہے تو یہ کیا ہے ہم کہیں گے یہ حکم المرفوع ہے صحابی کا یہ فرمان یہاں پہ سن انس بن مالک کا ہمیں وقت ہمارے وقت مقرر کیا گیا تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقرر کیا ہے صحابہ کے لیے اور سب کے لیے تا قیامت. اس لیے یاد رکھیں یہ واجب ہے یہ 40 دن سے زیادہ جس نے اپنے بال نہیں کاٹے تو اس کے لیے حرام ہے. واجب کا الٹ کیا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے. حرام ہے یعنی بغلوں کے بال 40 دن سے زیادہ ہیں نہیں کاٹے تو حرام ہے جائز نہیں ہے. نماز تو نماز سے کیا تعلق ہے؟ چوری کے کپڑے صاحب نے نماز پڑھی ہے تو اس کا کیا تعلق ہے؟ نماز ہو جاتی ہے جی. شرعاً حرام ہے یعنی گناہ ہے. یہی نہیں مطلب یہی ہے. کیا ہو گیا بات لمبی ہو گئی یا درس مشکل ہو گیا؟ دیکھیں مثالیں تو بالکل آسان ہے. کیا خیال ہے؟ نمبر چھ، السادس، چھ صفر، چھٹے قسم حدیث مرفوع حکمن کی، ان يحكم الصحابي على شيء بانه معصيه، کہ صحابی کسی چیز متعلق یہ کہہ دیں کہ یہ معصیت ہے، كقول ابو هريره رضی اللہ عنہ، جیسا کہ سید ابو هريره رضی اللہ عنہ کا فرمان اس شخص کے متعلق، فی من خرج من المسجد بعد الاذان، جو اذان کے بعد مسجد سے نکلتا ہے، اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی ایک مرتبہ مسجد میں اذان ہوئی، سیدنا ابو ہریرہ اندر بیٹھے ہیں، تو ایک شخص جو ہے اذان کے بعد مسجد میں بیٹھا، اذان کے بعد اٹھے کھڑا ہوا اور باہر نکل گئے مسجد سے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اما ہذا، اس شخص نے بے شک فقد عصى ابو القاسم، سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، معصیت کی. اس لیے یاد رکھیں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد اذان ہو جائے تو بعض کو لیٹ ہو جاتے ہیں تھوڑی سی دیر، اگر ضروری کام ہے ایمرجنسی تو آپ چلے جائیں، لیکن اگر ویسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بے امام دیر کر رہا ہے، یہ پانچ چار منٹ دیر ہو گئی ہے، تو اب باہر نہ نکلیں، یا اس مسجد میں نہیں میں دوسری مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں، تب جائے، اب جس مسجد میں مسجد احترام یہ ہے وہاں پر آپ نماز پڑھ لیں. اسے کہتے ہیں حکم المرفوع، کیونکہ صحابی کہ یہ فرمان یہ معصیت ہے، اس کی دلیل ہونی چاہیے، حرام ہے، حلال ہے، فرما برداری نافرمانی ہے، اس کا تعلق وحی سے ہے. اب وحی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پہلے نمبر پہ، تو صحابی کا قول جو ہے وحی نہیں ہوتا، تو صحابی کا یہ فرمان جو ہے کسی بنیاد کے بنا پر ہے. بنیاد کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. وکذا یہ سب کے لیے حکم، سب کے لیے حکم، جب داخل ہو گئے اب مسجد کا احترام کے تقاضا ہے کہ پانچ دس منٹ لیٹ ہو جائیں گے. جب دیکھیں ایمرجنسی اور چیز ہے، ایمرجنسی ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہے، تکلیف ہے، بخار ہے، آپ جانا چاہتے نہیں بیٹھ سکتے، کوئی ایمرجنسی فون آ گیا، کوئی اور مصیبت ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر عذر شرعی کے کوئی شخص جا کے چلا جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے، یہ درست نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں، وکذا لو حکم الصحابی علی شیء بانه طاعه، اور اس کی دوسری مثال چھٹی قسم کی، ایک تو معصیت کی ہے، دوسری مثال یہ ہے کہ کسی چیز کے متعلق کوئی صحابی کہہ دے کہ یہ طاعت، یہ فرما برداری ہے، اذ لا يكون شيء معصية وطاعة الا بنص من الشارع، کیونکہ کوئی بھی چیز معصیت یا طاعت یا فرما برداری نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی دلیل ہو شارع سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. ولا يجزم الصحابي ذلك الا عنده علم منه، اور صحابی کبھی بھی جزم کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ یہ فرما برداری ہے یا یہ چیز نافرمانی ہے، الا یہ کہ اس کے پاس کوئی علم ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. السابع، چھٹی قسم، قولهم عن الصحابی، صحابی کے متعلق کوئی اور شخص کہے، تابعی یا تابعی کے علاوہ، رفع الحدیث او روایہ، حدیث کے بعد یوں کہے رفع الحدیث، یعنی صحابی نے حدیث کو رفع کیا، یعنی مرفوع ہو گئی، او روایہ، یا اس حدیث کو روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کا قول سعید بن جبیر رحمہ اللہ عن عباس رضی اللہ عنہما، اس کی مثال یہ ہے کہ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، قال الشفاء فی ثلاثہ، شفاء تین چیزوں میں ہے، شربت عسل، شہد کا پینا، وشرطة محجم، اور حجام کے استرا جو وہ استعمال کرتا ہے حجامت میں. حجامت عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہیئر ڈریسنگ، ہیئر کاٹنا، وہ نہیں. حجامت جب آپ کسی روایت میں پڑھیں اس کا مطلب ہے جسم کے خاص حصے سے خون نکالنا علاج کے لیے، اسے کہتے ہیں حجامہ. وکیت نار تیسری ہے، وکیت نار تیسری ہے، لوہے سے یا آگ سے داغنا. وانہی امتی عن الکی، اور میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں آگ سے داغنے سے. اسی بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الطب میں باب الشفاء فی ثلاثہ. اب یہاں پر آگے سعید بن جبیر فرماتے ہیں رفع الحدیث، کہ اس روایت کو رفع کر دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، اسے کہتے ہیں حکم مرفوع. اب اگر شروع سے روایت کو دیکھیں، قال سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال الشفاء في ثلاثة. ابھی ہم قال صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, قال شفاء في ثلاثة, لیکن کس کا فرمان ہے؟ سید عبداللہ بن عباس کا اپنا فرمان ہے. لیکن جب آخر میں ہم نے دیکھا ہے رفع الحدیث, یہ کس نے فرمایا رفع الحدیث؟ سعید بن جبیر نے, کیونکہ یہاں پر رفع کس نے رفع کیا؟ صحابی نے, سید عبداللہ بن عباس نے رفع کیا. اسی کے حکم المرفوع. وقول سعید بن المسیب ان ابی رضی اللہ عنہ روایہ, یعنی دوسری اس کی مثال یہ ہے, سعید بن مسیب یہ بھی مشہور تابعی ہیں, بیان کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتن, روایت کرتے ہوئے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے, اگرچہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے, بات سمجھ آئی؟ تو روایتن من السنہ یا رفع الحدیث, ان ساروں کا مطلب ہے حکم مرفوع. الفطرۃ خمس, پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں, او خمس من الفطر, یا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں, فطرت پانچ چیزوں میں ہے, یا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں. او لفظ کیوں ہے؟ راوی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ہے یا وہ ہے, تو اس نے شک میں دونوں چیزیں بیان کر دی ہیں. الختان, ختنہ کرنا, والاستحداد, استحداد کہتے ہیں, استحداد شرم گاہ کے ارد گرد بالوں کا اتارنا, ونتف الابط بغلوں کے بالوں کا اتارنا, تقلیم الاظافر ناخن تراشنا, وقص الشارب اور موچھوں کا کترنا, چھوٹا کرنا, کاٹنا. اور یہ روایت بخاری مسلم کی روایت ہے. جب آپ روایت پڑھیں گے اس میں ہے سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایتا الفطرۃ خمس, تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام نہیں ہے. جی, تو اس کا مطلب ہے یہ روایت حکم المرفوع. شیخ صاحب فرماتے ہیں آگے, وكذلك لو قالوا عن الصحابي, یا صحابی کی طرف سے یوں کہیں جو صحابی سے روایت کرتے ہیں, یأثر الحدیث او ينميه او يبلغ به ونحوه, یہ جیسے دوسرے الفاظ, فإن مثل هذه العبارات لا حكم مرفوع صريحا, تو ایسے الفاظ جو ہیں اس کا مطلب ہے یہ حکم مرفوع صریح صراحة ہے, وإن لم تكن صريحة في إضافتها النبي صلى الله عليه وسلم لكن مشرد بذلك, اگرچہ صراحة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہے, لیکن ان سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے, اسے کہتے حکم المرفوع. واللہ اعلم. آگے دو چیز رہ گئی ہیں, اس کو پورا کر دوں میں تاکہ موضوع پورا ہو جائے. جیسا فرماتے ہیں والموقوف, اب یہ تو تھا مرفوع ابھی تک جتنی بھی ہم نے لمبی بات کی ہے, موقوف کیا ہے اب؟ جیسا فرماتے ما اضیف الى الصحابی, جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو, ولم يثبت له حکم الرفع, اور حکم رفع اس سے ثابت نہ ہو, صحابی کا قول ہو اور اس میں من السنہ کا لفظ نہ ہو, یرفع الحدیث نہ ہو, روایت نہ ہو, جو میں سات چیز قسمیں بیان کی ہیں, یہ موقوف ہے صحابی کے لیے, یہ صحابی کا فرمان ہے. مثال ہو, اس کی مثال یہ ہے قول عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, سید عمر بن الخطاب کا فرمان بڑا عظیم فرمان, ذرا غور فرمانا, ذرا سید عمر بن الخطاب فرماتے ہیں یہدم اسلام, اسلام کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں, گرا دیتے ہیں تین چیزیں, ذلت العالم, عالم کی غلطی, عالم کا پاؤں پھسلنا, وجدال المنافق بالکتاب, اور منافق کا جدال کرنا قرآن مجید میں, وحکم الائمہ المضلین, اور گمراہ حکمرانوں کا حکومت پر فائز ہونا, دین توڑ دیتے ہیں. جو سب سے زیادہ خطرناک ہے کون سا ہے؟ پہلے والا, عالم ہے اور وہ پھسلتا ہی جاتا ہے, تو لوگوں میں وہ معتبر شخصیت ہے تو دین توڑ دیتا ہے. اللہ المستعان, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. فتح سے بھی دونوں ٹھیک ہے, ذلہ بھی ہے, ذلہ بھی ہے. والمقطوع, مقطوع کیا ہے؟ تیسری قسم, ما اضیف الى التابع فمن بعده, جس کی نسبت تابع کی طرف ہو یا تابع کے علاوہ کسی اور کی طرف ہو, تابع کے بعد یعنی نیچے. مثال ہو اس کی مثال قول ابن سیرین, ابن سیرین کا فرمان ان هذا العلم دین, بڑا پیارا قول ہے, اس کو انڈر لائن کر لیں, یہ علم جو تم حاصل کرتے ہو یہ دین ہے. فانظروا عمن تأخذ دينكم, تو یہ دیکھو تم اپنا دین کسے سیکھ رہے ہو, یہ علم جو تم حاصل کر رہے ہو یہ دین ہے, تو تم یہ دیکھو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو, کس سے لے رہے ہو, کیا وہ اس لائق ہے کہ اسے یہ علم سیکھا جائے یا نہیں. اس لیے بعض لوگ جو ہے کسی کی داڑھی دیکھی, سر میں پگڑی دیکھی تو اسے دین لینا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ موجود ہیں, لوگ دین کے لیے تڑپتے ہیں, پیاسے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے, لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ دین کس سے لیا جاتا ہے. جس کی بھی داڑھی لمبی دیکھی اس کے پیچھے چل دیے, اگر جو جادوگر کیوں نہ ہو. اب وہ جادوگر جو جادو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر ہیں, قرآن مجید میں جادوگر کافر ہے, لیکن آپ دیکھیں لمبی داڑھی ہوگی, سر پہ پگڑی ہوگی, وہ ہاتھ پہ تسبیح ہوگی, لوگ کہتے ہیں یہ تو بزرگ ہے, بات بھی سچی کرتے ہیں. اگر جو ہزار جھوٹ بولتا ہو ایک سچ ہو, تو ہزار جھوٹ بھول جاتے ہیں ایک سچ کو لے لیتے ہیں. کاہن جنوں کو اپنے طریقے سے راضی کرتا ہے اور جن اس کو راضی کرتے ہیں, وہ شرک کر کے جن کو راضی کرتا ہے اپنے کفر اور جہنم اختیار کر کے, اور جن اس کو راضی کرتے ہیں آسمان سے خبریں چورا چورا کے دیتے ہیں اسے, اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بزرگ ہے اور دین اس سے لیتے ہیں. نہیں میرے بھائی, دین ہر ایرے غیرے سے نہیں لیا جاتا. اسے دیکھیں ولی کون ہے, ہر داڑھی والے ولی نہیں ہے میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون, جو مومن متقی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, جو مومن متقی نہیں وہ کوئی ولی نہیں بن سکتا. ولایت داڑھی میں نہیں ہے, ولایت کپڑوں میں ٹخنوں کے اوپر شلوار میں نہیں ہے, ولایت پگڑی میں نہیں ہے, ولایت تسبیح میں نہیں ہے, ولایت ہے ایمان اور عمل. آپ کا عقیدہ کیا ہے دل کے اندر, آپ عملاً کیسے متقی برہزگار ہیں کہ نہیں, آپ کا منہج کیا ہے, آپ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے ہیں, صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں نہیں, سلف صالحین کے راستے کو سمجھنے والے ہیں یا نہیں, اس پر چلنے والے ہیں یا نہیں, یہ آپ کو بیان کرتا ہے, یہ بتاتا ہے یہ طریقہ کہ کس سے دین لینا ہے کس سے نہیں لینا. اس لیے کبھی دھوکے میں نہ آنا, جو قرآن سنت کی بات کرے, صحابہ کرام سلف صالحین کے مفہوم کے متعلق آپ کو دین سے جوڑے, وہ تو راہ راست پہ ہے انشاءاللہ, صراط مستقیم یہی ہے. اس کی دلیل 73 فرقوں کی حدیث یاد رکھنا ہمیشہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کو 71 فرقے بنے, عیسائیوں کے 72 بنے, میری امت کے 73 فرقے بنے گے, سارے کے سارے جہنم میں. ارے کلمہ پڑھنے کے بعد جہنم میں جائیں گے؟ جی ہاں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو میں سچ فرماتے ہیں, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک گروہ کے. کون سا گروہ ہے؟ علما انا علیہ اليوم اصحابی, ایک روایت میں, دوسرے میں الجماعہ, مسند احمد میں اور ترمذی کی روایت ہے, صحیح سند سے ثابت ہے. جماعت کون سی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جماعت وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں. نہیں, جماعت وہ ہے جو حق پہ اگرچہ ایک کیوں نہ ہو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ, تو جماعت ایک کو کہتے ہیں اگرچہ وہ اکیلا حق پہ ہو. تو امت جو ہے صرف ایک نہیں, بہت ساری جماعتوں کو امت کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے امت کا لفظ دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, کیونکہ ایک ہی موحد تھے اس زمانے میں, باقی سب شرک میں مبتلا تھے اور ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا, تاکہ وہ لوگ یہ نہ کہے کوئی بھئی وہ تو اکیلا تھا, کثرت تو ہمارے ساتھ ہے, اس لیے ہم حق پہ وہ باطل پہ ہیں. نہیں, جب آپ حق پہ ہیں تو آپ ہی امت ہے اگرچہ پوری دنیا آپ کو مخالف کیوں نہ ہو. اور حق کیا ہے؟ قرآن سنت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, جنہوں قرآن اور سنت کو سمجھا ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ 73 فرقے واپس آتے ہیں. تو جو 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ بغیر کسی کا قول لے کے, ان کا کوئی امام نہیں, ان کا کوئی عالم نہیں, کسی کے قول کو نہیں لیں گے, وہ اپنی بات میں عمل کرتے رہیں گے. نہیں, گروہ میں ہمیشہ ان کے امیر بھی ہوتے ہیں, گروہ میں ان کے سردار بھی ہوتے ہیں, گروہ میں ان کے تابع متبوع بھی ہوتے ہیں. گروہ کیسے بنتا ہے؟ گروہ ایک شخص سے تھوڑی بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے امت میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ بچ کے رہنا, ایسے لوگ آئیں گے جو فرقے امت میں پیدا کریں گے. اگرچہ فرقے بننا جائز نہیں ہے, لیکن ایسے لوگ آئیں گے جو کریں گے امت کے ٹکڑے ٹکڑے. تم آگاہ رہنا, تم اسی راستے پہ چلنا جس پر اجمع میرے صحابہ ہیں. یہی ہمارے پاس پیمانہ ہے، یہی ترازو ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے، صحابہ کرام کے راستے پر، اسے ہم کہتے ہیں سلفی، گزرے ہوئے اچھے لوگ. کیا صحابہ کرام سے کوئی اور اچھا ہے امت میں؟ وہ صحابہ کرام گزرے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ عربی میں اسے کہتے ہیں سلفی. ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، ہم صحابہ کرام کے راستے پر چلیں گے، صرف دعویٰ نہیں کرتے، الحمدللہ عملاً بھی عقیدتاً بھی ہم اس راستے پہ چلتے ہیں، منہج بھی ہمارا وہی الحمدللہ، اور ہماری یہی دعوت ہے، ہم یہی گزارش کرتے ہیں ہر امتی سے، میرے بھائی فرقے فرقے میں نہ بٹو. جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جو اولیاؤں کے سردار ہیں، اس راستے پہ چلو، ہمارے سے بھی یہ دعوت ہے. تو باقی 72 فرقے جہنم میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین لینا ہے ان لوگوں سے لے جو اس قابل ہو کہ ان سے دین لیا جائے. اور آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وقول مالک، امام مالک کا یہ فرمان، اترک من الاعمال السر ما لا يحسن بك ان تعمله في العلانيه، پیاری باتیں ہیں کہ ایسے عمل کرنے چھوڑ دیں، چھپکے میں، یعنی چھپا کے ایسے عمل نہ کریں جو آپ کو لوگوں کے سامنے کرتے اچھا نہ لگے. کوئی بھی ایسا عمل ہے جو آپ چھپ کے کرتے ہیں، آپ کو پسند ہے لیکن لوگوں کے سامنے آپ کو پسند نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے کیسا عمل کر رہا ہے، تو اس عمل کرو ہی نہیں. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں مقطوع، یعنی یہ امام مالک صحابی ہیں؟ نہیں. ابن سیرین صحابی ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کیا کہیں گے، یہ کیا ہے؟ مقطوع ہے، یہ روایت مقطوع ہے. اب مقطوع صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے سند کو اور ہم دیکھیں کیا شریعت بنیادوں سے ٹکراتی یا نہیں ٹکراتی. کیونکہ بعض ائمہ نے اجتہاد کیا، امام مالک نے بعض فقہ مسائل میں اجتہاد کیا، قرآن مجید سے جو سمجھ آئی لے لیا، جو حدیث ملی اس پر عمل کیا، جو حدیث نہیں ملی تو کہاں سے لیتے. تو اجتہاد کیا، اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر صحیح ہے تو دوگنا اجر ہے، غلط ہے تو ایک اجر ضرور ملا، کیونکہ کوئی اہل اجتہاد ہیں، علماء امت میں سے ہیں، فقہ اربعہ کے دوسرے نمبر پہ امام ابو حنیفہ کے بعد. اس کی مثال دیکھ لیں، امام مالک کے نزدیک شیر کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے. کہ شیر کو ذبح کر کے کھا لے تو حلال ہے، اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ جو نوکیلے دانت والے جانور ہیں وہ حرام ہیں، اور لمبے ناخن والے پرندے جو پرندے سے شکار کرتے ہیں وہ بھی حرام ہیں. یہ روایت میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن یہ روایت ان کو ملی نہیں، تو انہیں اجتہاد کیا. اور کیسے اب یہ چیز کو حرام کرتے بغیر دلیل کے؟ اصل میں اصل دیکھیں ہر چیز جائز ہے، لے کے کوئی دلیل حرمت کی تو اصل کی طرف گئے تو حلال نظر آئے ان کو. اب اجتہاد غلط تھا، ان کو اس اجتہاد پہ اجر ملا، لیکن جو بعد میں آج کے دور میں حدیثیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اتنے ہم شیر کھانا چاہتے ہیں، تو میں حدیث کا کیا کریں گے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، کہتے ہمارے امام کا قول ہے، ہمیں حکم ہے، ہم امام کے قول کی اتباع کریں گے، تقلید کرتے ہیں. کس نے حکم دیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. جس عالم نے آپ کو یہ حکم دیا وہ خود گمراہ ہے. جس عالم آپ کو حکم دیا کہ آپ تقلید کرو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، تو خود گمراہ ہے، وہ کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ تو جو آج ان فتاوی پہ عمل کرتے ہیں جو قرآن اور سنت کے مخالف ہیں، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہیں، وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اس اجتہاد پہ کام کریں تو ہمیں بھی ایک اجر ضرور ملے گا. نہیں، یہ مجتہد کو اجر ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ اذا اجتہد الحاکم، اگر وہ حاکم جو ہے، جو اجتہاد کرنے والے وہ اجتہاد کرے، یہ نہیں کہ اس کے پیچھے والے آنے والے لوگ بھی اس پر عمل کریں. حدیث کے الفاظ دیکھیں ذرا، تو آپ لوگوں کو گناہ تو ضرور ملے گا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے، لیکن اجر کبھی نہیں ملنے والا، کیونکہ آپ نے ایک امام کے قول کو لیا جو حدیث مبارک کے مخالف ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا. اور ائمہ کا میرے بھائی اتفاق ہے، جتنے بھی امام آئے ہیں، چار امام یا ان کے علاوہ جتنے بھی امام آئے ہیں، ان کا اتفاق ہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی. کس نے براہ راست ان الفاظ یہی الفاظ بیان کیے، جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام مالک، دیگر جو محدثین ہیں اور فقہا ہیں، انہوں نے صراحتاً دوسرے الفاظوں میں یہی پیغام دیا اپنے شاگردوں کو اور لوگوں کو کہ ہمارا قول اگر حدیث نبوی سے ٹکرا جائے تو ہمارے قول کو چھوڑ دینا اور عمل کرنا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.